شمس و زهرا بدر و دجا
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وباعث الانبياء والمرسلين ونصلي ونسلم على حبيبه محمد خاتم النبيين واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رجب کی 27 تاریخ کی مناسبت سے مختصر گفتگو حاضرین گرامی قدر کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. 27 رجب بہرحال پیغمبر اکرم سے منتسب تاریخ ہے. مسلمانوں کی اکثریت اس تاریخ کو شب معراج کے طور پر مناتی ہے، جبکہ اہل تحقیق اور خالص محمدی اسلام کے پیروکار اس تاریخ کو بعثت کی تاریخ مانتے ہیں. اور حیرت آور بات یہ ہے کہ برادران اہل سنت کے پاس بعثت کی کوئی الگ تاریخ نہیں ہے، اور برادران اہل تشیع کے پاس معراج کی کوئی الگ تاریخ نہیں ہے. انہوں نے معراج کو لے لیا ہے، بعثت کا ذکر نہیں کیا ہے. انہوں نے بعثت کا ذکر کیا ہے اور معراج کے حوالے سے، یعنی اس تاریخ کو معراج سے منسوب نہیں کرتے ہیں. لیکن ذرا دقت سے پیغمبر اکرم کی سیرت پر توجہ سے دیکھا جائے تو پیغمبر کی زندگی میں شاید متعدد معراج ہیں، ایک معراج نہیں ہے، کئی معراج ہیں. اور جب کئی معراج ہیں تو اس کی تاریخ صرف 27 رجب قرار دینا درست نہیں ہے. مختلف تاریخوں میں جب معراج ہو گئی ہے تو 27 رجب کیسی؟ وہ تو 27 رجب جب شمار ہو جائے گی کہ جب یہی ایک ہی معراج ہو. اگر معراج متعدد ہوں تو پھر یہ تاریخ معراج شمار نہیں ہوگی. جبکہ پیغمبر کی بعثت کا جو اعلان خدا کی طرف سے ہوا ہے اور پیغمبر کو پتہ چلا ہے، پیغمبر کو یعنی بتایا گیا ہے کہ آج کے بعد آپ اناؤنسڈ پیغمبر ہیں، یعنی اعلان کیے ہوئے پیغمبر ہیں. پہلے سے تو پیغمبر کو تو پتہ تھا کہ وہ نبی ہیں، لیکن اس کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. تو وہ 27 رجب کی تاریخ ہے. خوب، بعثت کے معنی کیا ہیں؟ خوب، بعثت کے معنی اٹھایا جانا، برانگیختہ کرنا، کسی کو کسی منصب کے لیے ابھار کے تیار کرنا، اس معنی میں ہے. اور پیغمبروں کے مسلسل آنے کے بعد بعض پیغمبروں کے درمیان فاصلہ رہا ہے، اس کو ایام فترہ کہا جاتا تھا، یعنی فاصلے کے دن. حضرت مسیح کے بعد کافی عرصے تک کوئی پیغمبر مبعوث برسالت نہ ہوا، اور گزشتہ تمام آسمانی کتابوں میں اس آخری پیغمبر کے آنے کی خبر دی گئی تھی، اور ان کے آنے کا علم ادیان آسمانی کے جتنے پیروکار تھے ان سب کو تھا کہ کوئی پیغمبر آنے والے ہیں. اور اس پیغمبر کو مبعوث برسالت کر کے جب یعنی بھیجا گیا تو وہ تاریخ 27 رجب کی تھی. اس مناسبت سے 27 رجب کی تاریخ پیغمبر کی بعثت کی تاریخ ہے. آپ پر جو سب سے پہلے وحی ہوئی وہ سورہ مبارکہ اقرا کی ابتدائی چند آیتیں ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ آیتیں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی اور آپ کی نبوت کا اعلان ہوا، اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عملی طور پر کار رسالت کی انجام دہی کا آغاز کیا تو اس کا آغاز اس طرح سے کیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے پاس بلوایا، اور اس کا حکم بھی خدا نے دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ. چنانچہ پیغمبر نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور سب سے پہلے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ کیا تم نے اس زبان سے، نہ پہلے کہا کہ کیا میں اگر کہوں فلاں پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم یقین کرو گے؟ سب نے متفق القول ہو کر کہا کہ بے شک ہمیں یقین ہوگا کہ ایسا ہی ہے. تو کہا کہ کیوں، کیسے یقین کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ سنائی نہیں ہے، لہٰذا یہ زبان جو زبان ہمیشہ سچ کہنے کے عادی ہو وہ کوئی جھوٹی بات کر نہیں سکتی ہے. اس اقرار کے بعد اور اس تمہید کے بعد پیغمبر نے بتا دیا کہ میں ایک ایسے مشن پر ہوں اور ایک ایسا نظام لے کے آیا ہوں کہ اگر تم لوگ اس نظام کو قبول کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائے گی. اس کے بعد کہا کہ اس سلسلے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ جو ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا اور میرا جانشین ہوگا. اور کسی نے اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی، اور سوائے ایک کمسن بچے کے کہ جو ابھی بلوغت کی عمر سے بہت پہلے تھے، وہ 8 اور 10 سال کے درمیان اس کی عمر تھی. اس عمر میں ایک بچے نے بتا دیا کہ انا یا رسول اللہ، اور پیغمبر اکرم نے اس کے 3 بار اس طرح سے اٹھ کے جواب دینے کے بعد پیغمبر نے فرمایا انت وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی. یہاں سے پیغمبر نے اپنی نبوت کے کاموں، نبوت کا آغاز کیا. خوب توجہ کیجئے گا، میں جو اس کے بعد جو عرائض پیش کرنے والا ہوں اس پر توجہ دیجئے گا. جو لوگ سوشل امور کو انجام دیتے ہیں اور معاشرتی کاموں کو انجام دیتے ہیں وہ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ معاشرے کی ایک سوچ ڈیولپڈ ہوتی ہے ایک عرصے تک کہ معاشرتی تبدیلیوں اور رد و بدل کے نتیجے میں، اور جو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. جزیرۃ العرب میں جو سوچ ڈیولپ ہو چکی تھی، خوب غور کیجیے گا، وہ کس طرح کی تھی؟ وہ لوگ لڑائی جھگڑے پر فخر کرتے تھے، ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ چونکہ پہاڑوں کے رہنے والے لوگ تھے، اور کہتے ہیں کہ انسان جس طرح کی جغرافیائی حصے میں رہے گا اس کا مزاج اسی حساب سے بنتا ہے. پہاڑوں کے درمیان رکھنے والا سخت مزاج ہوتا ہے، وسیع اور کشادہ جگہوں پر رہنے والے کشادہ دماغ ہوتے ہیں. پتہ نہیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے، بہرحال یہ لوگ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ تھے، سخت مزاج، لڑائی جھگڑا ان کا وطیرہ، ان کا کام. اور حد یہ ہے کہ تجارت کے قافلوں کو لوٹ کر اس پر فخر کرتے تھے، اور ابھی تک زمانہ جاہلیت کے اشعار کو اگر آپ ڈھونڈیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے وہ دوسروں کے مال لوٹنے پر فخر کرتے تھے. یعنی کوئی عیب ہی نہیں تھا یہ، اس کو یعنی حالانکہ یہ انسانی یعنی اچھی خصلتوں میں سے نہیں بلکہ بہت بری خصلتوں میں سے کہ کسی سے چھین لیا جائے، لیکن یہ ایسے تھے، یہ چھینتے تھے اور چھیننے پر فخر کرتے تھے، اور سمجھتے تھے ہم بہادر ہیں، ہم دلیر ہیں، ہم کسی کا مال چھین سکتے ہیں. ان کا مزاج اس طرح کا تھا. یہ ایک. دوسری بات یہ تھی کہ پڑھنے لکھنے کی اہمیت سے وہ لوگ آشنا نہیں تھے، ان پڑھ لوگ تھے. اور اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، جزیرۃ العرب میں نقل ہوا ہے کہ 16 یا 17 افراد پڑھے لکھے تھے. پڑھے لکھے یعنی کیا؟ کوئی دستاویز لکھ سکتا ہو، کوئی خط لکھ سکتا ہو، اس طرح کے لوگ. कोई साइंस और टेक्नोलॉजी के उलूम पढ़े हुए नहीं, वो तो उस ज़माने में कोई एक भी नहीं था, या इंसानी इर्तिका के जो उलूम फ़लसफ़ा और हिकमत और इरफान और इस तरह के उलूम है, वो बिल्कुल बेखबर थे, उस इनके बारे में तो कोई एक बंदा भी नहीं था। यानी इंसानी उलूम से आशना या साइंसी उलूम से आशना, वो तो कोई एक बंदा भी आपको नहीं मिलेगा जो इब्तदाई तरीन चीज़ों को लिख सके। उस तरह के लोग 16 या 17 थे, मुआशरा ये था, उनका मुआशरा इस तरह का था, पढ़ने लिखने की तरफ तवज्जो नहीं थी, लड़ाई झगड़ा खूब। अच्छा, उनके यहाँ अगर कोई बच्ची पैदा होती थी तो उसको अइब समझते थे कि मेरे घर में बच्ची क्यों पैदा हो जाए। यानी ये कुरान ने जिक्र किया हुआ, इज़ा बुशरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम, जब उनमें से किसी के घर में कोई बच्ची पैदा होती थी तो वो गुस्से के मारे उनका चेहरा काला हो जाता था, शिद्दत गुस्सा की वजह से उनका चेहरा का, ये कुरान ने जिक्र किया, काला होता था। उसके बाद वो सोच में पड़ते थे कि इसको क्या करें अभी, हाय हमारे घर में तो बच्ची नहीं होनी चाहिए थी, अभी हो गई, अब इसको क्या करें। यानी अब इस नंग और इस आर को ज़िंदगी भर संभाल के रखें अपने साथ, या इसको दफन करें। नहीं नहीं, इसको तो नहीं रखना चाहिए, ये बहादुरी के ख़िलाफ़ है, शुजात के ख़िलाफ़ है, गैरत के ख़िलाफ़ है, इसको दफन करना चाहिए। अब उसको ले जाएंगे और दफन करेंगे, कभी मार के दफन करते थे और कभी कभी तो ज़िंदा दरगोर, उसको दफन कर दिया, कब मरी पता नहीं, गड़ा खोदा उसके नीचे डाल दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, कब मर गई पता नहीं। यानी इस तरह की हालत थी, ये मुआशरा है। यानी आप अपने तसव्वुर में, अपने इमेजन में ले आए हैं कि वो मुआशरा किस तरह का मुआशरा है। पैगंबर को एक मनसब देकर उस मुआशरे को सुधारने की जिम्मेदारी के साथ खुदा ने जिस मुआशरे में भेजा, उस मुआशरे की हालत ये है। अब आपको अंदाज़ा होता है पैगंबर का काम कितना मुश्किल है, इस मुआशरे को ठीक करना है। अब हमारे यहाँ भी कभी कभी छोटे छोटे काम करते हैं लोग जिनको खुदा ने तौफीक दी है, तो वो उन छोटे कामों पर ही मतलब खुश होते हैं कि हमने ये काम किया। या हमारे ज़माने में, हमारे पड़ोस में जमहूरी इस्लामी ईरान में इंकलाब आ गया, और ज़ाहिर है इंकलाब कोई छोटा अमल नहीं है, बड़ा अमल है इस ज़माने के लिहाज से, लेकिन पैगंबर के उस अमल के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। खूब गौर कीजिएगा, इस इंकलाब को भी आप देखिए कितना बड़ा काम था ये, इसने पूरी तारीख का धारा चेंज कर दिया। कैपिटलिज्म ने आज के बाद 50 साल तक के लिए, बल्कि 100 साल तक के लिए जो प्लान बनाया था वो सारा दरहम बरहम कर दिया इस इंकलाब ने, उनके तमाम मंसूबों को दरहम बरहम कर दिया। लेकिन इस इंकलाब के पीछे भी एक जहन ने काम किया, एक सोच ने काम किया, एक ताकत ने काम किया, और उसके रूह रवां हज़रत इमाम खुमैनी थे। इस काम को देखें और बेसत के काम को देख लीजिए, बेसत बहुत बड़ा है, काबिल क़ियास नहीं है इसके साथ, बहुत बड़ा काम है वहाँ पर। यानी एतिकादी तब्दीली मुआशरे के अंदर, वैल्यूज़ की तब्दीली, अखलाकियात की तब्दीली, अच्छा एजुकेशन के एतबार से और पढ़े लिखे होने के एतबार से तब्दीली, कितनी किस्म की तब्दीलियाँ पैगंबर ले आए। यानी कितनी किस्म की पैगंबर ने तब्दीलियाँ वहाँ पर उस मुआशरे में रोनुमा की। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पैगंबर इस काम में अकेले थे, पूरा मुआशरा उसके मुखालिफ था। तो अगर कहीं पर पूरा मुआशरा मुखालिफ हो और एक अकेला इंसान काम करने पे आ जाए, आपको अंदाज़ा है वो कितना मुश्किल काम होता है। और पैगंबर के ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं हुआ। शुरू में तो पैगंबर ने कहा अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगो मैं आपके लिए नजात का नुस्खा लाया हूँ, और वो नजात का नुस्खा ये है कि जितने भी तुम्हारे ख्याली खुदा हैं इन सब को छोड़ दो, एक अल्लाह को मानो, ये फलाह है, ये कामयाबी है। तो सबसे पहली चोट तो बातिल खुदाओं के ऊपर पड़ गया। यानी जिनको ये मुआशरा खुदा समझता था उनकी खुदाई अभी मशकूक हो गई, उसको ख़तरे में डाल दिया। यह आसान बात थोड़ी है, किसी के एतकादात में से अभी तक जिसे खुदा माना था उसको उसके दिमाग से निकाल के दूर कर देना, ये कोई आसान काम थोड़ी है, बहुत मुश्किल काम है। और खुसूसन اچھی طرح غور کیجیے گا. خصوصاً کسی کے اقتصادی فائدے اگر اس سے وابستہ ہوں, جڑے ہوئے ہوں ان خداؤں سے, اوہو وہ تو لڑنے بھیڑنے پہ آ جائے گا. وہاں تو صرف اعتقاد نہیں ہے, ان کے اقتصادی فائدہ بھی ہے. تو وہ مشرکین عرب کے خاص طور پر زیادہ تر قریش کے تھے, وہ زیادہ تر سردار ابو جہل, ابو لہب, اس طرح کے ابو کے ساتھ آنے والے زیادہ تر لوگ. تو یہ پیغمبر کے قریبی رشتہ دار بھی تھے, اور یہ بتوں کے رکھوالے بھی تھے, اور بتوں کے اوپر جتنی چڑھائیاں آتی تھیں ان کے جیب میں جاتی تھیں, اور جب ان کے جیب میں جاتی ہیں تو سب سے پہلے انہی کو مخالف ہونا چاہیے, اور ہوئے یہی مخالف. میں خوب غور کیجیے گا, یہاں مسئلہ صرف اعتقادی نہیں ہے, اکنامیکل ہے, کیونکہ ان باطل خداؤں کی وجہ سے ان کی اکانومی چل رہی تھی. اب ان کو نہ مانیں اور ان کو نکال دیں تو ان کی اکانومی خطرے میں پڑ جائے گی, اس وجہ سے بھی وہ مخالف ہوئے. تو یہ کوئی آسان کام تھوڑی تھا, صرف اعتقادات ٹھیک کرنا اتنا مشکل کام ہے, باقی کام کتنے مشکل ہوں گے. اخلاقیات ٹھیک کرنا کتنا مشکل کام ہوگا, اور دین خدا ان تک پہنچا کے سمجھانا کتنا مشکل ہوگا, پورا دین, اصول و فروع, اخلاقیات سب ملا کے, یہ کتنا مشکل کام ہوگا. ان تمام کاموں کے لیے پیغمبر نے کتنا ٹائم لگا دیا, کتنا ٹائم. مکی اور مدنی جو پیغمبر کی زندگی ہے, بس اتنا, یعنی اتنا مختصر ٹائم, 23 سال یا 27 سال, یعنی یہ حصہ ہے پیغمبر کی زندگی کا. اس کم عرصے میں اکیلے پیغمبر نے اتنی بڑی تبدیلی لے آئی کہ اس پورے جزیرۃ العرب سے شرک کو نکال کے پھینک دیا, دور کر دیا. اور وہ جزیرۃ العرب کے جہاں پر لڑائی جھگڑے پر فخر کرتے تھے, دوسروں کا مال چھیننے پر اتراتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں, ہم دوسروں کا چھین سکتے ہیں, اس کی جگہ پر پیغمبر نے ایثار سکھا دیا. وہاں پہلے دوسروں کا لا کے اپنے مال کے ساتھ اکٹھا کرنا تھا, دوسرا کا مال چھین کے اپنا بنانا تھا, اور پیغمبر نے سکھا دیا اپنا دوسروں کو دے دو, ایثار. اور پیغمبر نے کیا تبدیلی لائی, کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. تو بہرحال اتنے کم عرصے میں پیغمبر کا اتنی بڑی تبدیلی لا سکنا یہ غیر معمولی بات ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک اور نقطے کی بات آخر میں, اب گفتگو کو ظاہر ہے اس سے زیادہ طولانی نہیں ہونی چاہیے, کہ پیغمبر کیسے کامیاب ہوئے, کیوں کامیاب ہوئے. اس سے کہ پیغمبر اس لائق تھے کہ اس کی تائید غیب سے ہو جائے. کبھی کبھی انسان میں قابلیت اگر پیدا ہو جائے کہ غیب سے اس کی مدد ہو جائے, چونکہ غیب سے مدد ہر کسی کی نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے قابلیت چاہیے. جس کی جتنی قابلیت ہوگی اتنی غیب سے مدد ہوگی, اور جتنی غیب سے مدد ہوگی وہ کامیاب ہوگا. ابھی کبھی کبھی یہ ہم انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے بھی یہ جملہ بہت سارے لوگ کہتے تھے, اب بھی کہتے ہیں کبھی کبھی کدک کا, آج بھی ایک صاحب نے کہہ دیا میرے سامنے, مجھے یاد ہے, کہ اس ملک کے لیے خمینی چاہیے. ارے بھائی, آپ نے خمینی کیا سمجھ رکھا ہے؟ انقلاب لانا مشکل نہیں ہے, خمینی بننا مشکل ہے. یعنی پہلے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ خدا اس کی تائید کرے, یہ مشکل کام ہے. اگر یہ ہو گیا تو پھر تو سارے کام ہو جاتے ہیں. پیغمبر اکرم میں بھی جو کمال کی بات تھی وہ یہ کہ پیغمبر کی ہر بات, پیغمبر کا ہر عمل, پیغمبر کی ہر سوچ خدا سے ہٹ کے نہیں تھی. نہ وہ اپنی باتوں میں خدا سے ہٹ کے تھے, نہ وہ اپنے کسی عمل میں خدا سے ہٹ کے تھے, نہ اپنے کسی سوچ میں خدا سے ہٹ کے تھے. جوش ملیح آبادی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے ایک شعر کہا ہے, بہت خوبصورت شعر ہے, اور وہ ظاہر پیغمبر بھی اور پیغمبر کی اولاد بھی ان سب کے لیے ہے. اہل بیت پاک کی, ہر سانس کو اے مدعی ہاں ملا کر دیکھیے آیات قرآنی کے ساتھ. ان قرآن میں جو ویلیوز اور اقدار بیان ہوئے ہیں اس کے پیرلل کوئی شخصیت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ پیغمبر ان کے آل کو دیکھیں. جو اقدار اور جو ویلیوز وہاں تھیوریٹیکلی بیان ہوئے ہیں وہ پریکٹیکلی ان میں موجود ہیں. تو جو یہاں تک پہنچے گا خدا کی مدد اسے مل جائے گی, اور جسے خدا کی مدد مل جائے اس کی کامیابی یقینی ہے. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو راہ محمد مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اپنے وجود کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, تاکہ ہم خدا کی طرف سے فیوضات کو حاصل کرنے کے لائق ہو جائیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.